الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. سورة قصص آية نمبر 30. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے سے مبارک علاقے میں موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی. وہاں بھی نودیہ کا لفظ ہے. اسی طریقے سے نودیہ کا لفظ اور اس کا تذکرہ یہاں بھی ہے. وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر, آیت نمبر 44 کے اندر آگے ہے. اذ نادینا ولکن رحمۃ من ربک, آیت نمبر 46 میں. جہاں اس طرح کی ندا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ آیا, اس کے بارے میں واضح مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر درخواست کی کہ اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز ابھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے, اگر تم چاہو تو میں ان کی امت کو پکاروں اور ان کی آواز تم کو سنوا دوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت اچھا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے امت محمدیہ کے لوگوں, امت محمدیہ کے لوگ جو ابھی باپوں کی پشت میں تھے, ابھی تو دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, انہوں نے وہیں باپوں کی پشت کے اندر سے لبیک کہی اللہ تعالیٰ کی آواز کے اوپر, اور وہ لبیک اللہم لبیک والی آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی. اور اللہ تعالیٰ نے ندا دی امت محمدیہ کو کہ تم مجھ سے دعا کرو, اس سے پہلے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا, اور تم جو مانگو گے اس سے پہلے میں تمہاری مراد کو پورا کر دوں گا. پھر رات میں یہ آیت گزری تھی, آیت نمبر 58, وکم اہلکنا من قریۃٍ بطرت معیشتہا, ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا. سورہ قصص آیت نمبر 58, کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا کہ وہ بستی والے اپنی معیشت کے اوپر اتراتے تھے. اتراتے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی معیشت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم بڑے مالدار اور صاحب ثروت لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس معیشت کو ویران اور برباد کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ. قارون, اہل تفسیر نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی رشتہ داری تین طرح کی بتلائی ہے. بعض کا قول یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی ہوتا ہے. بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا خالہزاد بھائی ہے, اور تیسری رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا ہوتا ہے. لیکن تینوں قول میں, دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. چچازاد بھائی بھی ہو سکتا ہے, خالہزاد بھائی بھی ہو سکتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ دو سگے بھائیوں نے دو سگی بہنوں سے شادی کی ہو, پھر وہ آپس میں خالہزاد بھی ہوں گے اور چچازاد بھی ہوں گے. اس لیے یہ دونوں رشتہ داری موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے بیچ میں ہو سکتی ہے. اور یہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا قارون. قارون ابن یصہیر یا سواد ہایارا قارون ابن یصہیر ابن قابس ابن لاوی یہ اس کا نسب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب حضرت موسیٰ ابن عمران ابن قابس ابن لاوی گویا قابس ابن لاوی میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ خاندان بنی اسرائیل کا فرد تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت قریبی رشتہ دار آدمی تھا. بات دراصل یہ ہے کہ پورے بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ اور ہارون کے بعد تیسرے نمبر کا سب سے بڑا عالم یہی تھا, علامہ بنی اسرائیل نمبر تین ہارون تھا, اور لیکن منافق تھا, حسد بہت تھی اس کو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے. اور موسیٰ علیہ السلام جن 70 نقبا کو سور پر لے کر کے کلام الہی سنانے کے لیے لے گئے تھے, ان 70 نقبا کے اندر قارون بھی شامل تھا. اور بظاہر مومن تھا لیکن آگے وہ واقعہ اس کی ہلاکت میں آ رہا ہے. 250 اسرائیلی سرداروں کو لے کر کے الگ ہو گیا تھا, اور یہ 250 قوم کے بااثر لوگ ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ فرعون نے بنو اسرائیل کے لیے حکومتی نظام کا ذمہ دار قارون کو بنایا تھا, اور یہ دنیا کے ظالموں کی قدیم زمانے سے عادت رہی ہے کہ جب وہ کسی قوم کو چوسنا چاہتے ہیں, کسی قوم پر ظلم کرنا چاہتے ہیں, تو انہی میں سے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, اپنا بنا کر کے ان کو کچھ دے دیتے ہیں, یا یہ کہ ان کا ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں, یا یہ کہ جو ہے ان کو ہاتھ پر لے لیتے ہیں, عہدے کی لالچ دے دیتے ہیں, اور اس طریقے سے ان کے ذریعے سے ہی ان کی قوم پر ظلم کرواتے ہیں. یہ اسرائیلی تھا, حکومتی امور فرعون نے اس کے حوالے کر رکھے تھے بنی اسرائیل کے, اور اسی کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے اوپر یہ زیادتی بھی کروایا تھا, زیادتی بھی کرواتا تھا. اور فرعون کے دربار کے اندر اس کا ایک مقام تھا, اسی لیے اس نے اس مقام سے غلط فائدہ اٹھا کر کے فرعون سے مال بھی خوب بٹورا, بٹور بٹور کر کے برابر جمع کیا اس نے. اور جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی آمدنی کا ذریعہ بند ہو گیا, اسی لیے اس کو تھوڑی تکلیف رہنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکات کا مطالبہ کیا کہ بھائی زکات جمع کراؤ اللہ کے نام پر. تو وہ لوگوں کو کہنے لگا کہ اب تک تو موسیٰ علیہ السلام لوگ دوسرے احکام دیتے رہے, وہ تو ہم مانتے رہے, لیکن اب ان کی نظر ہمارے مال پر بھی پڑی, وہ بھائی ہم کو برداشت نہیں ہے کہ ہمارے مال پر بھی یہ نظر اٹھائے. اور موسیٰ علیہ السلام کو زکات جمانے کرانے سے انکار کرنے لگا, اور خود کو نبوت نہیں ملی, کہتا تھا کہ میں تورات کا حافظ اتنا بڑا عالم, تو مجھے کیوں نہیں ملتی کوئی چیز. تو اس سے وہ اندر اندر جو ہے جلتا اور کوڑتا رہتا تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ, قارون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا. فبغا علیہم, تکبر کر کے, دادا گیری کر کے, مال کی زیادتی کے ذریعے بنی اسرائیل پر سرکشی کرنے لگا. بعض نے بغا کا ترجمہ ظلم سے بھی کیا ہے. اور ہم نے اس کو خزانے دیے تھے, کتنے خزانے, کہ اس کی چابیاں اٹھانے سے طاقت والوں کی ایک جماعت تک جاتی تھی, گراں بار کر دیتی تھی اس کی چابیاں طاقتور جماعت کو. اس لیے سارے اس کو خزانے ملے تھے. مخاطب دو معنی میں آیا ہے, چابیوں جو کباٹ پیٹی تجوری کی چابیاں, اور دوسرا معنی آیا ہے اس کا خزانے. تو اس کے پاس اتنے خزانے تھے, جائیے کہ خزانے اتنے تھے کہ اس کی چابیاں اتنی ساری ہوتی تھی, اور عام طور کے اوپر وہ جو چابیاں بنواتا تھا اونٹ کے چمڑوں سے بناتا تھا انگلی کی مقدار کے اندر, اور جب کبھی سوار ہو کے کہیں جانا ہو تو سانٹ اچھروں کے اوپر وہ چابیوں کو لاد کر کے لے جایا کرتا تھا. لتنوع بالعصبۃ, اونٹ اتنا بھاری ہو جائے کہ اس میں جھکاؤ پیدا ہو جائے, اس کو نوع ان سے تعبیر کرتے. لتنوع, اونٹ کا اتنا بوجھل ہونا کہ ایک طرف جھک جائے. تو ہم نے اس کو خزانے اتنے سارے دیے تھے کہ وہ خزانے لاکھ خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے پہلوانوں کی ایک جماعت تھک جاتی تھی. کہتے ہیں کہ وہ 70 تھے, اور کہتے ہیں کہ 40 تھے, کہتے ہیں کہ 10 تھے, اور بھی بہت سارے اقوال ہیں. تو یہ اتنے سارے افراد تو اس کی چابیاں اور خزانے سنبھالنے کے اندر جو ہے رہتے تھے. اندازہ لگاؤ کتنے خزانے ہوں گے. اس قال له قومه لا تفرح, اس کو اس کی قوم نے کہا جو ایمان والے بنی اسرائیل تھے, انہوں نے کہا اسرا مت, اسرا مت, اس لیے کہ اسرانا اگر کوئی آدمی کسی نعمت کو اللہ تعالی کا عطیہ جانے اور اس کے اوپر خوش ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس نعمت کو اپنا کمال سمجھے اور پھر اس کے اوپر اترانے لگے, یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. چنانچہ قارون نے ایسی ہی حرکت کی, اترانے لگا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگا اور خود کو لوگوں کے مقابلے کے اندر بڑا سمجھنے لگا قارون. اس قال له قومه لا تفرح, اس کو اس کی قوم نے نصیحت کی کہ بہت اترامت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اترانے والے کو بالکل پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا يحب الفرحین. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. ہر مالداروں کے مجمع میں یہ چار نصیحت ضرور کر دینے کی. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جو مال دیا اس سے آخرت کو کمانے کی کوشش کر. یہ مال یہ اللہ کے نام پہ خرچ کر, اور خرچ کر کے اس کے ذریعے آخرت کا اجر کما لے, اور دنیا کے اندر اپنا حصہ مت بھول جا. دنیا میں تجھے کتنا رہنا ہے, کتنی عمر تیری ہے, کتنا لمبا تجھے اس دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, آیت کا مطلب یہ کہ اپنی صحت تندرستی طاقت جوانی مالداری اس کو آخرت کے حاصل کرنے کے لیے خرچ کر, اور انسان کا حصہ کتنا, ولا تنس نصیبک من الدنیا, اپنا اس دنیا کے اندر حصہ کتنا ہے اس کو بھول مت جا, کا حصہ کتنا, چنان کے کفن, جب دنیا سے جائے گا تو کفن لے کر کے جائے گا, یقیناً کفن کی دو چادر کے سوا اور کتنا تیرا حصہ, اس بات کو تو یاد رکھ. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور تو بھول مت جا دنیا سے تیرا حصہ کتنا ہے, اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کو مت چھوڑ دے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے پر احسان کر کے تجھے مال دیا, اب تو لوگوں پر خیرات کر کے لوگوں کو مال دے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لینا چاہیے, بوڑھاپے سے پہلے جوانی, بیماری سے پہلے تندرستی, فقیری سے پہلے مالداری, مشغولی سے پہلے فرصت, موت سے پہلے زندگی, اس کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے. اور دنیا کے اندر انسان کا حصہ کتنا حدیث میں آتا ہے، جتنا کھایا جتنا پیا جتنا پہن کے پرانا کر دیا وہ اپنا، باقی سب دوسروں کا، اور جو اللہ کے نام پہ خرچ کر کے اللہ کے یہاں جمع کرا دیا وہ. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے نوازا، اس طریقے سے تو لوگوں کو صدقہ اور خیرات کر، اور اللہ کی زمین کے اندر فساد مت پھیلا. چنانچہ اللہ کی نافرمانی سب سے بڑا فساد ہے، اور بد اعمالیاں اللہ تعالیٰ پسند کرتے نہیں ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند کرتے نہیں ہے، اس کو نصیحت کی. تو ماننے کے بجائے الٹی بات کرنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، ایسا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ مال اللہ نے مجھے دیا، حالانکہ مال تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے علم کی وجہ سے یہ مال مجھ کو دیا گیا. ایک مطلب ہنر، میں ہنر جانتا ہوں، میرے ہنر کے ذریعے سے میں نے یہ مال کمایا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ علم سے مراد ہے تورات کا علم، بعض کہتے ہیں کیمیا کیمسٹری کا علم اس کے پاس تھا، وہ تانبا پیتل لوہا وغیرہ لیتا تھا اور اس کے ذریعے سے وہ کیمیا کر کے اس میں سے سونا بنا ڈالتا تھا. اور بات کہتے ہیں کہ تجارت کھیتی باڑی یہ وغیرہ کا علم اس کے پاس بہت اونچا تھا، کہ بھائی کس طریقے سے پیسے کمانے کے، کس طریقے سے جو ہے دولت کمانے کی، کیسے کاروبار کرنے کے جس کی وجہ سے بہت خزانے ہاتھ میں آ جائے، بہت اچھا کاروبار چلے، وہ سب جانتا تھا، ماسٹر آف بزنس تھا وہ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیمیا کا علم تھا، انہوں نے تین شخصوں کو تین حصے میں سکھایا تھا. اس علم کیمیا ایک حصہ حضرت یوشع ابن نون کو، ایک حصہ خالد ابن یوکنہ کو، اور تیسرا قارون کو. تینوں کو ایک ایک سلس موسیٰ علیہ السلام نے کیمیا کا علم سکھایا تھا. اب یہ قارون ہوشیار ہے، یوشع ابن نون اور خالد ابن یوکنہ کو دھوکہ دے کر ان کے پاس بھی اس نے وہ علم سیکھ لیا، اور تینوں کا علم اس اکیلے کے پاس جمع ہو گیا. بات کہتے ہیں کہ وہ اسم اعظم کو جانتا تھا، اور اس اسم اعظم کو پڑھ کر کے وہ دعائیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوہا سونا بن جاوے اور مال بہت مل جاوے. بات کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے خزانے کہاں چھپے ہوئے ہیں وہ اس کو معلومات تھی، اس لیے وہاں سے کھوج کھوج کر کے لاتا تھا اور وہ بڑا مالدار بن گیا. یہ جو اللہ اس نے جو جواب دیا نا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب میرے ہنر اور فن کی وجہ سے ملا. آج کے زمانے کے کہلانے والے روشن خیال لوگوں کا یہ جملہ ہے، یوں کہتے کہ ہمارا علم، ہمارا ہنر، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری ٹرک، اس کے ذریعے ہم نے یہ سب کما لیا. یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سب ملا. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبه المجرمون. کیا اس کو اتنا معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت ساری جماعتوں کو ہلاک کر دیا؟ اس کو معلومات تھی، کیونکہ وہ تورات کا حافظ تھا، تاریخ داں تھا، لوگوں سے ایسی باتیں سنتا رہتا تھا. اس کو کیا یہ بات معلوم نہیں؟ معلوم سب، تو اس سے بھی زیادہ طاقتور جماعتیں، اس سے بھی زیادہ مالدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور گنہگاروں کو ان کے گناہوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا. دیکھو قرآن میں اس سلسلے میں دو طرح کی آیتیں ہیں. یہاں تو یہ کہا گیا کہ ہم مجرموں گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اور دوسری آیت کے اندر بہت تاکید کے ساتھ ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو مفسرین نے دونوں آیتوں کے درمیان کے تر تطبیق دی ہے. دیکھو سوال دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے استعتاب کے مقصد سے کہ سوال کرے اور اس کے بعد معاف کر دیا جائے. تو نے ایسا کیا تھا نا؟ کیا تھا. روزانہ دیر سے آنے کا عادی ہوں, چلو معاف کر دو, جانے دو, آئندہ ایسا مت کرنا. تو اس نیت سے سوال. اور بعض مرتبہ سوال کرنے کے بعد سزا دینا مقصود ہوتی ہے. سو رہے تھے نا, پھر کھڑا کیا جائے گا. اس طریقے سے سزا دینا مقصود ہوا کرتی ہے. تو جس آیت کے اندر تاکید ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو معاف کرنے کی نیت سے تو ان لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا, البتہ سوال سزا دینے کی نیت سے ضرور ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا. نمبر دو, بعض حضرات نے یہ جواب نے یہ تصدیق دی ہے کہ گناہوں کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ان کے گناہوں کی کیفیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے ہی ہے, اس لیے گناہوں کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اور بات کہتے ہیں کہ قیامت تو بہت لمبا وقفہ ہے, بہت لمبا دن ہے, اس کے اندر الگ الگ وقت ہے. کسی وقت میں گنہگاروں سے گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, کسی وقت میں سوال نہیں کیا جائے گا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ملائکہ ان کافروں سے سوال نہیں کریں گے, کیونکہ ملائکہ ان کے چہروں کے کالے پن کے ذریعے پہچان لیں گے اور کھینچ کے سیدھے جہنم میں لے جا کر کے ڈال دیں گے. باقی حساب کے وقت پر ان سے سوال ہوگا گناہوں کے بارے سے اندر. اور یہ بھی ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے تو سوال ہوگا. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. بہرحال ان مجرموں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اسی لیے بغیر حساب کو ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے, سوال کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. قارون ایک دن اپنی قوم کے سامنے اپنے متبعین کی بہت بڑی تعداد کو لے کر کے ٹھاٹھ ماٹھ زیب و زینت کے ساتھ نکلا, سوار ہو کر کے سونا چاندی زیورات زیب تن کر کے گھوڑے گھڑوں کچھروں کے اوپر وہ نکلا. کہتے ہیں کہ وہ سنیچر کا دن تھا جس دن سے قارون نے جلوس نکالا, اور تقریباً 4000 افراد تھے. بعض کہتے ہیں کہ 90000 افراد تھے. سب نے زعفرانی کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور قارون کی داہنی طرف 300 غلام, بائیں طرف 300 باندیاں زیورات اور خوبصورت کپڑے پہن کر کے, اور خود قارون سفید رنگ کے کچھر کے اوپر سونے کا زین لگا کر کے ہاٹ ماٹ کے ساتھ نکلا. فخرج علی قومہ فی زینتہ. اب جو نکلا, قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. جو لوگ صرف دنیا پرست تھے, مومن تو تھے لیکن جن کے اوپر دنیا کا غلبہ تھا, اس لیے بعض لوگوں نے اس کا مطلب لیا ہے علماء سو, دنیا پرست علماء, وہ کہنے لگے ہائے ہائے ہم کو بھی قارون جیسا خزانہ دنیا میں ملتا تو کتنا اچھا ہوتا. انہ لذو حظ عظیم. قارون تو بہت بڑی قسمت کا مالک ہے, بہت بڑی قسمت, پیسے پیسے, مال مال, دولت دولت, کتنی بڑی وہ قسمت والا ہے. اس کو ان لوگوں نے بڑی قسمت سمجھی مال دولت کے ملنے کو. بعض حضرات نے مطلب یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل دنیا کے طالب تھے لیکن مومن تھے, اسی لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یوں کہا ہو کہ قارون کا خزانہ ہم کو مل جائے, وہ تو حسد ہوگا. انہوں نے یوں کہا کہ قارون کی دولت کی طرح ہم کو بھی دنیا کے اندر دولت نصیب ہو جائے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اور جن کو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا تھا, علماء ربانیین آپ کی طرح مخلصین جو لوگ آخرت کے ثواب سے واقف تھے وہ نیک مخلصین جن کی نظر آخرت کے اوپر تھی یہاں وہ لوگوں نے کہا کس کو کہا پہلے گروہ کو پہلا گروہ یعنی کون جو قارون جیسے خزانوں کی خواہش کرتے تھے ان کو نصیحت کر کے سمجھایا کس نے مخلص علماء ربانیین نے جن کو ان دنیا کے خزانوں سے کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ یا وَيْلَكُمْ عذاب اور بدعا کے معنی میں نہیں ہے تنبیہ اور ترحم کے معنی کے اندر ہے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کی شکل کے اندر جو بدلہ اور ثواب دیں گے وہ بہت اچھا ہے ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے قارون کو خزانے سے بہتر آخرت کی فکر میں رہو وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ اور یہ جنت اور آخرت کا ثواب طاعت پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ہر ایک کو نہیں ملے گا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے فخسفنا وبداره الارض فخسفنا به وبداره الارض ہم نے قارون کو بھی زمین کے اندر دسا دیا اور اس کے مکان کو اس کے محل کو بھی ہم نے زمین کے اندر دسا دیا فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله کوئی وہاں اس کی جماعت نہیں آئی اس کو مدد کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے یعنی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے نہیں آیا وما كان من المنتصرين اور خود کا وہ بچاؤ نہیں کر سکے کوئی مدد کرنے بھی نہیں آیا اور خود کا بھی وہ بچاؤ نہیں کر سکے مفسرین نے قارون کی ہلاکت کا تفصیلی واقعہ نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب بنو اسرائیل کے اندر یہ طے ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون اللہ کے نبی ہیں اور پوری قوم کے سردار ہیں یہ بات طے ہو گئی تو قارون کو جلن تو تھی اب وہاں مختلف کام ہوتے تھے تو بیت القربان کا مطلب جہاں قربانی کی چیزوں کو جمع کیا جائے کیونکہ اس زمانے کے اندر قربانی وغیرہ حلال نہیں تھی کھانا قربانی دے دینے کی اور پھر اس کو پہاڑ پہ پہنچا دی جائے آسمان سے آگ آوے اور جلا دے تو لوگ تھوڑی 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 قربانی جمع کراتے رہتے تھے جب جمع ہو جائے تو پہاڑ پر بھیج کر رکھ دی جاتی تھی وہ جو بیت القربان ہوتا تھا جس میں لوگوں کے قربانی کے اموال آتے تھے اس کی نگرانی کا عہدہ بڑا اہم عہدہ ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت القربان کا ذمہ دار اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر فرمایا کہ جب یہ قربانیاں جمع ہو جائے تو ان کو پہاڑ پہ پہنچا دو آسمان سے آگ آئے گی اور جلا دے گی اب یہ بہت بڑی خدمت تھی کہ آسمان سے آگ آوے اور جلا دے یہ تو مقبولیت کی علامت تو اس پر قارون کا حسد اور زیادہ بھڑک گیا ہے تو قارون ایک دن کہنے لگا کہ آپ پیغمبر بھی ہیں قوم کے رئیس بھی ہیں اور ہارون قربان گاہ کے نگران بھی ہے اور میں تورات کا حافظ ہوں پھر بھی آپ نے مجھے کوئی ایسا بڑا عہدہ نہیں دیا مجھے نبوت کیوں نہیں ملتی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بکنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ میں نے جو ہارون کو قربان گاہ کا نگران مقرر کیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قارون کہنے لگا میں کیسے یقین کروں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ پوری قوم کے لوگ جتنے خاص کر کے بڑے ہیں سب اپنی اپنی عصا لے کر کے آوے ہیں اور سب لوگ عصا یہاں میرے پاس جمع کرائیں تو قوم کے جتنے بڑے لوگ تھے سب نے اپنی اپنی عصا لائے جو اپنے ہاتھ میں کٹھا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے رات کو ایک مکان میں کہا کہ سب اس میں اپنی اپنی عصا رکھ دو اور اس مکان کو مقفل کروا دیا کہا دوسرے دن صبح کے اندر اس کو کھول کر کے دیکھا گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہرا بھرا ہو گیا تھا، باقی سب کے عصا جیسے کے تھے ویسے ہی رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ ایک رات کے اندر ہارون کا عصا سرسبز ہو گیا. یہ علامت تھی اس بات کی کہ وہی قربان گاہ کے بیٹھے قربان کے نگران اور امیر رہیں گے. اس پر ہارون کہنے لگا کہ یہ تو سب جادو کا کرشمہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ بھی اس نے جو ہے نہیں مانا. پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلا کر کے کہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے دیکھو زکات فرض ہو رہی ہے. قارون نے اسی زمانے میں جیسا کہ ابھی بتایا بس 250 سرداروں کے ساتھ اس نے اپنی ایک الگ جماعت بنا لی. اب جب زکات کے واجب ہونے کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کر کے کہا دیکھو ہر 1000 پر 1 دینار طے دینا ہے سب کو، ہر 1000 پر 1 دینار دو، سب اللہ کے نام پر زکات نکالو. قارون نے حساب لگایا تو اس کے پاس تو بہت مال تھا، اسی لیے زکات بھی اس کی بڑی مقدار کے اندر نکلے، اس لیے وہ گھبرا گیا کہ اتنی بڑی رقم زکات کے اندر جمع کرا دینے کی. تو اس نے الٹی سیدھی بات کہنا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ دیکھو موسیٰ اب تک دوسرے احکام دیتے رہے، ہم قبول کرتے رہے، لیکن ہم تو ان کی نظر ہمارے مال پر پڑنے لگی، ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے، ہم کیسے وہ اس کو گوارا کریں گے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے. تو اس کے جو چمچے قسم کے لوگ تھے وہ سب کہنے لگے آپ بڑے عقل مند ہو، آپ بڑے چالاک ہو، آپ ہمارے سردار ہو، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہم کہیں گے کریں گے برابر. تو کہا اچھا چلو قوم کے اندر فلانی زانیہ عورت ہے، اس کو بلا. اس کو بلایا اور قارون نے اس کو بہت پیسے دیے اور اس کو راضی کر لیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنے ساتھ زنا کی تہمت لگاوے. اس پر قارون نے پیسے دے کر کے آمادہ کر لیا، یہ سب خانگی میں کیا. اس کے بعد بنو اسرائیل کا ایک بہت بڑا مجمع لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت ایک بہت بڑا مجمع آیا ہے آپ کا واعظ سننے کے لیے، آپ واعظ فرمائیے، نصیحت کیجیے، یہ سب سننے کی غرض سے آئے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مکان کے باہر تشریف لائے. نبی عالم الغیب ہوتے تو ہے نہیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے، وہ سب آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا، بیان کے اندر احکامات بیان فرمائے. اس احکام کو بیان کرتے کرتے چور کا ہاتھ کاٹنے کا اور تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارنے کے، زانی محسن ہو تو اس کو کوڑے، زانی محسن ہو تو رجم اور غیر محسن ہو تو کوڑے، یہ سب سزا بیان کی. تو اس درمیان قارون سوال کرنے کھڑا ہوا حضرت اگر آپ یہ حرکت کسی عورت کے ساتھ کرے تو آپ کے اوپر بھی کیا سزا جاری ہوگی، آپ نے فلاں فلاں عورت کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ عورت آ کر کے گواہی دے رہے کہ نعوذ باللہ میں نے اس کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تو میں سچ مان لوں گا، بلاؤ اس عورت کو. چنانچہ قارون نے اس عورت کو بلایا، اس کو پہلے سے پیسے دے رکھے تھے اسی لیے وہ تو بول رہی کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ ایسی غلط حرکت کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پورے مجمع کے بیچ میں اس کو قسم دی کہ میں اس اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی تجھے قسم دیتا ہوں جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور آرام سے اللہ تعالیٰ نے پار کر دیا، اس اللہ کے نام کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات نازل فرمائی، سچ سچ بچا کیا میں نے تیرے ساتھ یہ کام کیا ہے. جب اللہ کے نام کی قسم دی موسیٰ علیہ السلام نے تو عورت سن کر کے گھبرا گئی، سر جھکا لیا، پورا مجمع خاموش ہو گیا، سب کو عذاب الہی کا ڈر لگنے لگا. چنانچہ اس عورت نے بھرے مجمع کے اندر اقرار کر لیا کہ حضرت آپ نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، یہ تو قارون نے مجھے پیسے دے کر آپ پر تہمت لگانے کے لیے راضی کیا تھا، باقی میں نے کوئی حرکت نہیں کی. بس قارون بھی یہ سن کر کے گھبرا گیا، دہشت کھا گیا، سب ڈرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور رو رو کر عرض کیا, اے میرے رب, اس دشمن نے مجھے ایزا دی, مجھے رسوا کرنا چاہا, میں آپ کا رسول ہوں, آپ مجھے اس پر مسلط فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, موسیٰ سر اٹھاؤ, زمین کو حکم دو, جو کہو گے زمین تمہارا حکم پورا کرے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو فرعون کو نگلنے لگی آہستہ آہستہ آہستہ, اور قارون کو نگلنے لگی. قارون چلا رہا, یا موسیٰ یا موسیٰ, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ پورا زمین کے اندر چلا گیا. اور پھر اس کے مکان کے لیے بھی بد دعا کی تو اس کا پورا مکان بھی زمین کے اندر دھس گیا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اب وہ لوگ جو گزشتہ کل یوں کہہ رہے تھے, ہمسا کے معنی گزشتہ کل, ایسا یقیناً نہیں, تھوڑی دیر پہلے قریب کے زمانے میں جو یوں آرزو کر رہے تھے کہ کاش کے قارون جیسا خزانہ ہم کو مل جائے, اب قارون کے اوپر آنے والے عذاب کو دیکھ کے وہ بھی گھبرا گئے اور ان کی آنکھ کھل گئی. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی رزق کو جس کے لیے اپنے بندوں میں سے چاہتے کشادہ کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالی ناپ ناپ کر کے دیتے ہیں. مفسر فرماتے ہیں کہ وہی کہ اللہ, یہ وہی الگ ہے اور کاف لام کے معنی کے اندر ہے, جبکہ کاف کو بعض حضرات نے تشبیہ کے لیے اور وہی کو تعجب کے لیے قرار دیا, یعنی تعجب کی بات. لولا امن اللہ علینا, اگر اللہ تعالی ہمارے اوپر احسان نہ کرتے تو ہم بھی قارون کے ساتھ دھسا دیے جاتے. وہی کہ لا یفلح الکافرون, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. دیکھو فرعون اور قارون کے تکبر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تواضع کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب نتیجے کے اندر دنیا داروں اور دین داروں کا نتائجی اعتبار سے تقابل آ رہا ہے. یہ آخرت کا گھر, مراد اس سے جنت, ہم ایسے لوگوں کو دیں گے جو زمین کے اندر بڑائی نہیں مارتے. تکبر, خود کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے, فتنہ فساد نہیں کرتے, زمین پر تفاخر نہیں کرتے, دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے, ہم ایسے لوگوں کو یہ دنیا عطا فرماتے ہیں, آخرت کا گھر عطا فرماتے ہیں, جو زمین میں فساد نہیں کرنا چاہے, تکبر نہیں کرنا چاہے. والعاقبۃ للمتقین, اچھا انجام تو تقوی والوں کو ملتا ہے. تکبر سے اجتناب اور اعمال صالحہ کی پابندی, ان دو چیزوں کے اوپر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اچھا انجام عطا فرماتے ہیں. دیکھو کوئی آدمی معصیت اور گناہ کا عزم مصمم کر لے گئے, وہ بھی معصیت میں داخل ہے. خاص مرتبہ معصیت کا عزم مصمم کرنے کے بعد کوئی دنیاوی موانع آ گئے اور وہ معصیت کو انجام نہیں دے سکا تو وہ بھی گنہگار کہلائے گا. الا یہ کہ معصیت کے عزم مصمم کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ نہ کرے تو گنہگار نہیں, بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی اور ثواب عطا فرمائیں گے. باقی گناہ کی کوشش تو پوری کی, لیکن کوئی ایسا معنی آ گیا کہ گناہ ہی ہو سکا تو آدمی عزم مصمم کی وجہ سے گنہگار کہا جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو آدمی کوئی بھلائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. 10 گنا 700 گنا 7000 گنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ, جتنا چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. اب حسنہ سے مراد کلمہ طیبہ, تو خیر سے مراد جنت، حسنہ سے مراد مطلق نیکی، تو عشر امن تو خیر سے مراد متعدد گناہ دیا جانا. اور دیکھو نیکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لازمی ایک متعدد. ایک نیکی ہم خود کریں اور دوسری نیکی کوئی کر کے ثواب ہدیے میں دے دے رہے. اور یہ ہدیے میں ثواب دینا زندہ کو بھی دے سکتے ہیں، مرے ہوئے کو بھی دے سکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ ثواب صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، زندوں کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں. تو دونوں طرح کی نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ متعدد نیکی عطا فرمائیں گے. جا سے معلوم ہوا کہ ہر عمل کے اوپر ثواب اللہ تعالیٰ عمل کے اختتام کے اوپر عطا فرمائیں گے. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. اور جو آدمی کوئی برا کام کرے گا تو اس کو اس کے کیے ہوئے برے کام کی سزا جتنی کی اتنی ہی دی جائے گی. یعنی یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے نا کہ نیکی میں تو اللہ ثواب بڑھائیں گے اور گناہ کے اندر جتنا گناہ کیا اتنی ہی سزا دیں گے. پچھلی امتوں کے اندر نیکیوں کے اوپر کئی کئی گناہ اجر نہیں تھا، یہ اس امت کے خصوصیات میں سے بتلایا گیا کہ ایک نیکی پر 10 گناہ، 700 گناہ، 7000 گناہ. یہ امت محمدیہ کے خصوصیات میں سے. پچھلی امتوں کو تو ایک نیکی تو سامنے، ایک نیکی کی تو اس کو ایک ثواب بس ایسا ہی ملتا تھا. دیکھو آیت کے اندر لفظ سیئات 2 مرتبہ آیا ہے. ومن جاء بالسیئة عمل السیئات، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ برائی کی قباحت کو بیان کرنا ہے تاکہ سامعین اس برائی کی قباحت کو سمجھ کر کے اس سے اپنے آپ کو بچاوے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جس اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن اتارا وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ کے اوپر ضرور پہنچا کر کے رہیں گے. معاد اس کی مراد لیا مفسرین نے مکہ کو، جیسا کہ شروع سورت میں بتلایا تھا کہ مقام راغبی کے اندر یہ سورت نازل ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ یاد آ رہا تھا اس وقت، تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم ضرور آپ کو مکہ واپس پہنچائیں گے. اور بعض مفسرین نے اس سے مقام محمود مراد لیا ہے، آتی محمد علی الوسیلۃ والفضیلۃ والمقام المحمود، اس کو بھی مراد لیا ہے. اور بعض حضرات نے جو ہے اس کے ذریعے سے جنت کو مراد لیا ہے کہ مراد اس سے جو ہے جنت ہے. اور بعض حضرات نے اس سے ملک شام مراد لیا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب ہوا. اور بعض حضرات نے آخرت مراد لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آخرت کے اندر ضرور لوٹائیں گے. قُل ربی، اور فرض کا لفظ بتلا رہا ہے کہ قرآن کے اوپر عمل فرض. قُل ربی اعلم من جاء بالہدیٰ ومن ہوا فی ضلال مبین. آپ ان کو کہہ دو کہ میرا رب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہدایت کس کے پاس آئی، کون ہدایت یافتہ ہے، کون ہدایت کے اوپر چل رہا ہے اور کون کھلم کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہو. دراصل کفار مکہ نے یوں کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو کھلم کھلے گمراہ ہو. حضور کو کہہ رہے ہیں کہ تم کھلم کھلے گمراہ ہو. اس کی تردید میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ میرے اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کون ہدایت پر اور کون کھلی گمراہی کے اندر ہے. پھر وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا جائے گا، آپ کے اوپر قرآن نازل کیا جائے گا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہم اور گمان بھی نہیں تھا. الا رحمتا من ربی، مگر یہ آپ کے رب کی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن اور نبوت عطا فرمائی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو اور امت کو سنانا ہے کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی محنت مجاہدہ کر کے حاصل کرے، یہ وہبی نعمت ہے، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے اس کو عطا فرماتے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہذا تم کافروں کے اوپر کافروں کو مدد کرنے والے مت بنو، بلکہ آپ جو ہے اہل ایمان کی مدد کرو اور اہل ایمان کافروں کو ایمان کی طرف دعوت دو. فلا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک ودع الی ربک ولا تکونن من المشرکین. اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب آپ کے پاس آ چکی تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھنے سے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ کرنے سے آپ کو کوئی چیز نہ روکے. جب آپ پر اتار دی گئی تو آپ لوگوں کو اب برابر اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں آپ نہ ہوئیے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی مدد بالکل نہ کرے، ان کی بے جا چاہت کی طرف بالکل دھیان نہ دے، اور آپ برابر قرآن کی آیت سنا کر کے ان کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے چلے جائے. دیکھو کیسے عجیب حالات تھے کہ توحید کی دعوت کی وجہ سے تو آپ کو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جانا پڑا، مکہ سے مدینہ جانا پڑا، اور جو ہے اسی توحید کے بارے میں مزید تاکید کہ ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو دعوت کے کام میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آپ کو دعوت کے کام کے اندر پوری تاکید اور پابندی کے ساتھ لگے رہنا ہے. جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور قرآن عطا فرمایا، آپ غم نہ کرو، پہلے تو آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو اللہ شاندار فتح عطا فرما کر کے مکہ لائیں گے، پھر آپ کو محشر میں لائیں گے شان و شوکت کے ساتھ، اور محشر ملک شام کے اندر قائم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقامات کے اوپر آپ کو پہنچائیں گے. اسی لیے آپ بلا جھجک دین کی دعوت کا کام کرتے جائیے. ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرے، دوسرے معبود کو آپ نہ پکارے. دیکھو کسی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کی نیت سے پکارنا، یہ ہے شرک. باقی یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح اسباب عادیہ ہے اس کے ماتحت کوئی کسی کو پکارے تو یہ شرک نہیں کہلاتا. مثلاً یہ کہ کوئی آدمی بیمار ہے اور پکارا ڈاکٹر صاحب دوا دو دوا دو، یہ تھوڑا ہی شرک ہو جائے گا. کوئی آدمی گر گیا بھائی بچاؤ بچاؤ مدد کرو، یہ تھوڑا ہی شرک کہا جائے گا. غیر اللہ کو بنیت عبادت پکارنا اس کو شرک کہا جائے گا، بلکہ اسباب عادیہ طبعیہ دنیاویہ اس کے تحت کسی کو پکارنا یہ شرک نہیں کہا جاتا ہے. لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کل شئین ہالکن الا وجہ، تمام چیزیں ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کا وجہ، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے. بعض نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل کیا جائے گا اخلاص والا وہ باقی رہے گا، باقی تمام اعمال جس میں اخلاص نہ ہو وہ مٹ کر کے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے وجود کے سامنے کائنات کا وجود اتنا ضعیف اور کمزور ہے جیسے کہ وجود ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی اس لیے ناقابل عدم، اور ہر چیز کا وجود ذاتی نہیں اسی لیے ہر وقت اس کے اندر عدم کا امکان کہ کبھی بھی وہ فنا ہو جائے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کرسی، جنت، جہنم فنا نہیں ہوں گے. تو اس روایت کی سند اگر صحیح مان لی جائے تو آیت پر اشکال ہوتا ہے کل شہید حالک اللہ وجہ کے اوپر. تو مفسرین نے اس کی توجیہ کی کہ دیکھو ہلاکت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پوری برباد ہو کر فنا ہو کر ختم ہو جائے، بلکہ ہلاکت کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اس کے صفات، اس کے اوصاف، اس کی خوبیوں کو تبدیل کر دیا جائے، بدل دیا جائے. یہ بھی من وجہ ہلاکت کہی جاتی ہے. تو اس کے اندر کسی نے کسی طرح کا تغیر تو ہوگا ہی. لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ چلتا ہے اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد زندہ کر کے اللہ کے دربار میں تم کو پہنچا دیا جائے گا.